اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماسۂ حسینی، باب چہارم، پانچویں مجلس۔ علماء اسلام کے نقطہ نظر سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت۔ جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عامل نے حسینی تحریک کی قدر و قیمت کو بہت بلند و بالا کیا، اسی صورت حسینی تحریک نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقام اونچا کیا۔ جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عامل نے اس تحریک کا درجہ نہایت عالی کیا، اس مقدس تحریک نے بھی اس اسلامی اصل کو بہت اعلیٰ سطح پر پہنچا دیا۔ اس اصل کو کس طرح بلند کیا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کسی اسلامی اصل کو پست یا بلند کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام میں کچھ اہمیت رکھتا تھا اور امام حسین علیہ السلام آئے اور انہوں نے اسلام میں اس اصل کی قدر و قیمت تبدیل کر دی۔ یہ حسین بن علی علیہ السلام کا کام نہیں ہے، یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام بھی نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ یہ اصل خدا نے اپنے بندے کے پاس اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ہر اصل کے لیے ایک درجہ، ایک مرتبہ اور ایک قدر و قیمت مقرر کر دی ہے۔ اس بات کی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قدرت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے مسائل میں کوئی تصرف کر سکیں اور اسلام کے اصلی متن پر اپنا اثر چھوڑ دیں۔ میری مراد یہ ہے کہ حسینی تحریک نے اسلامی علماء کے استنباط اور اجتہاد اور کل مسلمانوں کے نقطہ نظر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصل کو بہت اعلیٰ سطح پر پہنچا دیا۔ دینی علوم کے طالب علموں کی ایک اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر بات کا مقام ثبوت اور مقام اثبات ہوتا ہے۔ مقام ثبوت یعنی واقعی اور حقیقی مقام، مقام واقع اور نفس الامر میں ہر چیز کی ایک سطح، ایک حد اور ایک درجے پر ہوتی ہے۔ جدید فلسفیوں کے قول کے مطابق ایک شے فی نفس ہی ہے اور دوسرا شے کسی اور چیز کے لیے ہے۔ مقام ثبوت شے فی نفس ہی ہے اور مقام اثبات اسی شے کا ہمارے لیے ہونا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے، فرض کیجئے کہ اس شہر میں دل کے کچھ معالج موجود ہیں۔ حقیقت میں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی درجے کے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ طبیب الف کا درجہ سب سے بلند، یعنی وہ دل کا بہترین طبیب، دل کا ماہر ترین طبیب، دل کا سب سے زیادہ عالم طبیب ہو۔ طبیب بے درجہ دوم کا طبیب، جیم درجہ سوم کا، اور طبیب دال درجہ چہارم کا ہو، لیکن لوگ انہیں کس طرح پہچانیں؟ لوگوں میں اس کی قدر و قیمت اور اعتبار کیا ہے؟ کیا ان لوگوں کی وہ قدر و قیمت اور وہ اعتبار جو یہ حقیقت میں رکھتے ہیں، اور ان کی قدر و قیمت اور اعتبار جس کے عوام قائل ہیں، ایک ہی ہے؟ طبیب الف جو اول درجے کا دل کا معالج ہے، کیا معاشرے میں بھی اول درجے کا طبیب سمجھا جاتا ہے؟ کیا طبیب بے کو جو اس شہر کا درجہ دوم کا طبیب ہے، معاشرے میں بھی درجہ دوم کا طبیب ہی سمجھا جاتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی ممکن ہے اس کا الٹ ہو، یعنی معاشرہ، اسباب، پروپیگنڈے، غلط فہمیوں اور واقعات کے اثر سے مقام ہدایت کو، یعنی ہمارے لیے مقام شے کو، اس کے بالکل خلاف ٹھہرائے۔ درجہ چہارم کے طبیب کو درجہ اول کا طبیب جانے، تیسرے درجے کے طبیب کو دوسرے درجے کا شمار کرے، اور دوسرے درجے کے طبیب کو تیسرے درجے کا سمجھے، اور جو واقعی درجہ اول کا طبیب ہے اسے درجہ چہارم کا معالج شمار کرے۔ چنانچہ یہاں مقام اثبات اور مقام ثبوت میں فرق ہوتا ہے۔ کسی چیز کی اپنی جگہ حقیقت اور اسی چیز کی ہمارے لیے قدر و قیمت، اہمیت یا معنی میں فرق ہوتا ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدر و قیمت اور اہمیت بڑھا دی، تو میری مراد یہی ہوتی ہے کہ اسلام میں نہیں، اسلامی دنیا میں بڑھا دی۔ اصل میں اسلام میں مقام ثبوت میں کسی شے کے حقیقی مقام میں اس کی قدر و قیمت کو بڑھانا یا گھٹانا، امام حسین علیہ السلام یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے۔ صرف خدا ہے جس کے نزدیک اسلام کے ہر اصول کی منزلت مقرر ہے۔ لیکن اسلامی معاشرے کے نقطہ نظر سے کیا اسلامی معاشرہ اسلامی منزلتوں کو جس حد تک واقعی ان کا وجود ہے، جس حد تک وہ مقام ثبوت اور شے کے ذاتی مقام میں ہوتی ہیں پہچانتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ معاشرہ اس طرح نہ پہچانتا ہو اور کبھی کبھی اس کے بالکل خلاف بھی جانتا ہو، یعنی جو باتیں درجہ اول کی قدر و قیمت رکھتی ہیں اسلامی معاشرے کی نظر میں ان کی قدر و قیمت سب سے کم درجے کی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں مستقبل کا کچھ یوں اندازہ لگاتا ہوں جیسے لوگوں میں اسلام کی حالت اس پوستین کی سی ہو جائے گی جسے الٹ کر پہن لیا گیا ہو۔ جس طرح پوستین کو الٹ کر پہن لیتے ہیں اسی طرح لوگ اسلام کی الٹی تفسیر کیا کریں گے، چہرے کو پیٹھ اور پیٹھ کو چہرہ بنا دیں گے۔ اسی صورت میں نہ صرف ایسی پوستین میں گرمی نہیں رہتی بلکہ ایک مضحکہ خیز اور ڈراؤنی سی چیز نظر آنے لگتی ہے۔ اگر اسلامی قدریں الٹ جائیں، درجہ اول کی قدر درجہ دوم کی بن جائے اور آخری درجے کی قدر پہلے درجے پر آ جائے تو اس کا معنی وہی اسلام ہے جو الٹا ہو گیا ہے۔ یہ ایسی پوستین ہوگی جسے الٹ کر پہن لیا گیا ہو۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدر و قیمت مختلف ہوتی ہے۔ میں اس مسئلے کی وضاحت اسلام کے علماء کے نقطہ نظر سے کرتا ہوں۔ علماء اسلام نے اس بات پر تو بحث نہیں کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدر و قیمت کس قدر ہوتی ہے، لیکن جس مسئلے پر بحث کی ہے اس سے علماء کے نقطہ نظر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدر و قیمت کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایک اصل ہے اور حدیث نبوی بھی ہے جس کے مطابق تمام علماء اسلام فیصلہ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب اسلام میں دو قدریں یعنی دو قابل احترام باتیں اکٹھی ہو جائیں یعنی ایک دوسرے کی مزاحمت کرنے لگیں تو چھوٹی کو چھوڑ کر بڑی کو اختیار کر لو۔ اس بات کی بہت واضح مثالیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک مشہور مثال جس کا ذکر کیا جاتا ہے یہ ہے، غصبی زمین میں داخل ہونا حرام ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی غصبی زمین میں کوئی انسان، کوئی جانور اور کوئی محترم نفس پانی میں گر پڑا ہے اور ڈوبنے والا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا غصبی زمین پر پاؤں رکھیں جو اپنی جگہ حرام ہے اور جا کر اسے بچا لیں، یا پھر اس غرض سے کہ غصبی زمین پر پاؤں نہ رکھیں اپنی جگہ کھڑے رہیں اور اس محترم نفس کو ہلاک ہو جانے دیں، جبکہ اس جاندار کو نہ بچانا عمل حرام ہوگا؟ یہاں کیا کرنا چاہیے؟ دو حرمتیں ہیں، ایک مال کی حرمت جو قوانین مالی کے مطابق محفوظ رہے، لوگوں کے شرعاً جائز مال کا احترام برقرار رہنا چاہیے، اس مقام کے مالک کی رضامندی کے بغیر وہاں نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا، نفس اور جان کا احترام۔ مال کی حرمت جان کی حرمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے لیے یہ ضروری ہو کہ ان دو حرام چیزوں میں سے ایک کو دوسرے پر قربان کر دیا جائے تو جان پر مال کو قربان کر دیجئے۔ ایسے میں اگر آپ غصبی زمین میں داخل ہوں گے تو نہ صرف آپ گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے بلکہ ثواب کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آپ نے اطاعت کی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ اس کی حد کہاں ہے، امر بالمعروف کی حد کہاں ہے؟ میں اور آپ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں تو کہاں تک آگے جائیں گے؟ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور ہم کو کسی قسم کا کوئی خطرہ یا نقصان درپیش نہیں ہوتا۔ اگر ہم نہ کریں تو محض سستی اور کاہلی ہوگی، ہم بغیر کوئی خطرہ مول لیے حقیقت بیان کر دیتے ہیں، ہم نہیں عن المنکر کر دیتے ہیں، لیکن ہماری جان، مال، آبرو کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، کوئی گزند نہیں پہنچتی۔ ٹھیک ہے، اسے تو سب مان لیں گے، اور اگر ایسا ہوا کہ میں امر بالمعروف और न ही अनिल मुनकर करना चाहता हूँ और मेरे माल को नुकसान पहुँचे तो करूँ या ना करूँ, और अगर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता हूँ तो मेरी हैसियत और आबरू को नुकसान पहुँचता है, मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझ पर लाठियाँ बरसाते हैं, मेरी आबरू रीजी करते हैं, मुझ पर इत्हामात लगाते हैं, करूँ या ना करूँ। अगर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता हूँ तो मेरी जान खतरे में पड़ जाती है, मैं मारा जाता हूँ, करूँ या ना करूँ। अगर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता हूँ, अपनी जान के अलावा अजीजों की जान को भी खतरा लाहक हो जाता है, मेरा खानदान कैद हो जाता है, करूँ या ना करूँ। यहाँ मुमकिन है कोई ये कहे कि बाज़ उलमाए इस्लाम ने कहा है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की हद वहाँ तक है जहाँ तक काम से कोई ख़तरा दरपेश ना हो, काम को कोई नुकसान ना पहुँचे, आपकी जान आबरू और माल को भी कोई सदमा ना पहुँचे, आपके जिस्म पर कोई आफत ना आए। हकीकत में इन लोगों ने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की कदर कीमत गिरा दी है। उन्होंने कहा है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इस हद तक करना चाहिए कि आपकी आबरू को कोई ख़तरा ना हो, यानी अगर आबरू पर बन जाए और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का वहाँ भी दखल हो तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दो और आबरू बचा लो। मैं मानता हूँ कि इस्लाम में आबरू मोहतरम होती है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मोमिन की आबरू और जिस्म का एहतराम होना चाहिए। आपको ये हक नहीं पहुँचता कि आप बेसबब अपने जिस्म पर एक छोटा सा जख्म भी लगा लें। आपको इसका हक नहीं है कि आप अपने बदन पर बिला सबब दियत वारिद कर लें, ना कि ऐसा काम करें जिससे आपकी जान खतरे में पड़ जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान को बिला वजह अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। कुरान कहता है, अगर आप चाहें कि छत से कूद पड़ें, चाहे कर्ज के फिशार में ही क्यों ना हों, या मोहब्बत में हार गए हों, चाहे आपके नज़दीक दुनिया और माफिया की कोई कदर व कीमत ही न हो या जिंदगी तारीख हो, ये अमल जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान ने दूसरे को कत्ल कर दिया हो, और कुरान करीम कत्ल अमद के बारे में साफ साफ कहता है, जो शख्स नफ्स मोहतरम को मार डालता है, ख्वा अपना नफ्स हो या गैर का, इसकी सज़ा जहन्नुम है, खालिदन फीहा, वो हमेशा हमेशा इसी जहन्नुम में रहेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि इन्हें अपनी जान का इख्तियार हासिल है, गलती पर हैं। इंसान का माल मोहतरम है, क्योंकि आपके पास जो माल है वो आपका ही माल नहीं है, वो सबसे पहले माशरे का माल है और दूसरे नंबर पर आपका माल है। आप इससे फ़ायदा उठाने का हक रखते हैं, लेकिन इसे खोने और लुटाने का हक नहीं रखते। इस्लाम आपके ऐसे हक का कायल नहीं है। माल मोहतरम है, बदन मोहतरम है, जान मोहतरम है, आबरू मोहतरम है। क्या आप माशरे में ऐसा काम कर सकते हैं जिससे बिला वजह आपकी आबरू रिजी होती हो, बिला वजह लोग आप पर इत्हाम लगाएं? बात इसमें नहीं है, गुफ्तगु ये है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इन मोहतरम बातों के मुकाबले में कितनी कुव्वत रखता है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के एहतराम का दर्जा कितना बुलंद है। इसलिए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक कि जब दो हुरमतें इकट्ठी होकर एक दूसरे की मुजाहिम बन जाएं, तो हमारे लिए लाजम है कि हम छोटी हुरमत को बड़ी हुरमत पर कुर्बान कर दें। बाज़ उलमाए इस्लाम और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि शियों के भी बाज़ बड़े बड़े उलमा, जिनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती थी, ये कहते हैं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की हद नुकसान न पहुंचना है, ना कि इसमें कोई मुफसदे का ना होना, आपकी जान माल या आबरू को ज़रर ना पहुंचे, यानी अगर इन चीज़ों को नुकसान पहुंचे तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क कर दीजिए। इसका एहतराम जान माल या आबरू के एहतराम से छोटा है। ये बात अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की कदर कीमत को घटा देती है। एक और शख्स कहता है, नहीं, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدر و قیمت اس سے اونچی ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے۔ یہ دیکھیے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس چیز کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کس موضوع کے متعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ کسی وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موضوع بہت چھوٹا موضوع ہوتا ہے، مثلاً ایک شخص گلی کو گندا کرتا ہے، گلی میں خربوزے کا چھلکا پھینک دیتا ہے جو اسے نہیں پھینکنا چاہیے، آپ اس بارے میں اسے نہی عن المنکر کیجئے، اسے سمجھائیے اور ہدایت کیجئے، اس سے کہیے کہ ایسا نہ کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر گلی میں خربوزے کا چھلکا پھینکنے کے سلسلے میں نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو گالی دیتا ہے، تو یہاں موقع نہیں ہے، اس کام کی اتنی قدر و منزلت نہیں ہے جس کے لیے آپ گالیاں سنیں۔ ایک اور موقع بھی ہے جہاں اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت آپ کی جان، مال اور حیثیت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن خطرے میں پڑا ہوا ہے، تمام سازشیں اس بات کی ہو رہی ہیں کہ قرآن سے اختلاف کیا جائے، قرآن اور اصول قرآنی کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، عدالت کو خطرہ لاحق ہونے والا ہے، جس کے لیے قرآن صاف صاف کہتا ہے انبیاء کا نصب العین انسانی معاشرے میں عدالت قائم کرنا ہے۔ ظلم اور عدالت کا مسئلہ انسانی زندگی کی اصل اور محور ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی معاشرہ ظلم و ستم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، یا جہاں اسلامی وحدت جیسا کوئی مسئلہ خطرے میں ہو، کیونکہ اسلام وحدت کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہے اور مسلمانوں کی وحدت کو اہمیت دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آپ دشمن کا ہاتھ دیکھتے ہیں، دشمن کی سازشیں دیکھتے ہیں جو برابر مسلمانوں میں تفرقہ پھیلاتا ہے اور پھوٹ ڈالتا رہتا ہے۔ کیا اس مقام پر بھی آپ کہیں گے امر بالمعروف مت کیجئے، منہ سے بات مت کہیں، نہیں عن المنکر نہ کیجئے، اس لیے کہ ایسی بات کہتا ہوں تو میری جان خطرے میں ہے، میری آبرو کو گزند پہنچتی ہے، معاشرہ پسند نہیں کرتا ہے، کیا ایسی ایسی بیہودہ باتیں کریں گے؟ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بڑے مسائل میں کسی حد و مرز کو نہیں پہچانتا۔ کوئی محترم چیز، کوئی محترم کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برابری نہیں کر سکتا، اسے نہیں روک سکتا۔ اس اصل کا دار و مدار اس پر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موضوع کیا ہے۔ یہی سبب ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدر و قیمت اور اہمیت اتنی بلند کر دی۔ جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصل نے حسینی تحریک کی قدر و قیمت بہت بڑھا دی، جیسا کہ میں ایک بیان میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اسی طرح حسینی تحریک نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درجہ بہت بلند کر دیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اپنا مال اور آبرو قربان کر دینا چاہیے، لوگوں کی ملامت اسی طرح سننا چاہیے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے سنی، کیونکہ کوئی ایک شخص بھی حسینی تحریک کی تائید نہیں کر رہا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ لوگ جس طرح سوچتے تھے درست ہی سوچتے تھے، لیکن جس سطح پر امام حسین علیہ السلام سوچ رہے تھے وہ ان کی فکر کی سطح سے بہت بلند تھی۔ وہ اس طرح سوچتے تھے کہ اگر یہ سفر سرداری حاصل کرنے کے لیے ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اور لوگ سچ ہی کہتے تھے۔ خود امام حسین علیہ السلام نے بھی جب عاشور کے دن حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو فرمایا، مرحبا ابن عباس پر جو حوادث کو باریک پردے میں سے دیکھ لیتا ہے۔ انہوں نے آج کے تمام حالات، کوفیوں کے اطوار اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی حالت مجھ سے مدینہ میں ہی بیان کر دی تھی کہ اگر آپ کوفے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کے کوفی بدعہدی کریں گے۔ بہت سے دوسرے لوگ بھی یہی کہتے تھے، کچھ لوگوں کو جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جاتے تھے۔ ان میں سے ایک کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، میں خود بھی جانتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسے واقعات میں یہ ثابت کر دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اسلامی اصل کی خاطر جان قربان کی جا سکتی ہے، عزیز قربان کیے جا سکتے ہیں، مال اور دولت لٹائی جا سکتی ہے، لوگوں کے تانے سنے اور سہے جا سکتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی شخص امام حسین بن علی علیہ السلام کے برابر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصل کی قیمت ادا کر سکا ہے؟ حسینی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس قدر بلند ہے کہ اس کی راہ میں اس حد تک فداکاری کی جا سکتی ہے۔ حسینی تحریک کے پیش نظر اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی حد ہوتی ہے، ہرگز نہیں، یہ اصل حد تسلیم نہیں کرتا۔ البتہ فتنہ و فساد کو پہچانتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرط عدم فتنہ فساد کا نہ ہونا ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ٹھیک کہتے ہیں کہ ممکن ہے میں کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور اسلام کی خدمت بجا لانا چاہوں، لیکن یہی اسلام کے لیے ایک دوسرا ہی فتنہ کھڑا کر دیتا ہے جو میری اس خدمت سے کہیں زیادہ بڑا اور زیادہ ضرر رسا ہے۔ بہت سے لوگ نہی عن المنکر کرتے ہیں، لیکن اس سے نہ صرف یہ کہ انہیں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس کو نہی عن المنکر کرتے ہیں اس شخص کو دین سے ہی بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ میں فتنے کی ترتیب کا مسئلہ تو قبول کرتا ہوں، لیکن نقصان کا مسئلہ، وہ بھی شخصی اور ذاتی نقصان کا مسئلہ، ان معنوں میں قبول نہیں کرتا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حد ذاتی یا شخصی نقصان ہے، چاہے اس کا کوئی اور موضوع ہو، چاہے جس موضوع کے بارے میں ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بات امام حسین علیہ السلام نے بھی قبول نہیں کی، اور دوسری دلیلوں کی روح سے بھی، جن پر بحث کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس اصل کو اپنایا اور ثابت بھی کر دیا کہ میں نے اس دلیل سے قیام کیا ہے، یا کم از کم وہ ایک سبب یا عنصر جس نے مجھے اس تحریک پر آمادہ کر دیا ہے یہی ہے۔ آپ علیہ السلام معاویہ کے زمانے میں ایسی علامتوں اور قرینوں کا اظہار کر رہے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو قیام کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو منا میں جمع کر کے ان سے گفتگو کی، ان پر واضح کر دیا، ان کے سامنے حقائق بیان کیے، حالات کی خرابیاں ان کے سامنے ظاہر کر دیں، اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ تحف العقول کی وہ مشہور حدیث جو بہت مفصل اور اعلیٰ ہے، یہ واقعہ پورے طور پر بتاتی ہے اور یہ بھی نشاندہی کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سوچ رہے تھے۔ امام علیہ السلام معاویہ کی عمر کے آخری حصے میں بھی اسے ایک خط لکھتے ہیں اور اسے ملامت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے معاویہ ابن ابو سفیان، خدا کی قسم، اس وجہ سے کہ میں ابھی تجھ سے جنگ نہیں کر رہا ہوں، ڈرتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ یہ خیال نہ کرنا کہ حسین آج خاموش ہے تو قیام پر آمادہ نہیں ہے، میں مناسب وقت کا منتظر ہوں تاکہ میرا قیام مؤثر ہو، اور مجھے اس ہدف کی راہ میں جس کے لیے کوشاں ہوں ایک قدم آگے لے جائے۔ آپ علیہ السلام جس دن مکہ سے نکلتے ہیں ایک وصیت نامہ محمد ابن حنفیہ کو لکھتے ہیں اور اپنی بات صاف صاف بیان کرتے ہیں، انی ما خرجت وشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام کتنے ہی موقعوں پر اس اصل سے اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں، اور ان موقعوں پر خصوصیت سے اصل دعوت اور بیعت کا ذکر نہیں کرتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ راستے میں جتنے زیادہ وحشتناک واقعات کا علم ہوتا تھا اور کوفہ سے جتنی زیادہ مایوس کن خبریں پہنچتی تھیں، امام حسین علیہ السلام کی ہر تقریر پچھلی تقریر سے زیادہ اندوہناک ہوتی جاتی تھی۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچنے کے بعد آپ یہ مشہور تقریر کر رہے تھے، یہ اپنے پدر بزرگوار کے کلمات کا اقتباس ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ الہی قوانین پامال ہو رہے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس قدر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور کوئی منع نہیں کر رہا ہے اور کوئی بھی باز نہیں آ رہا ہے؟ ایسے حالات میں مومن کو جان پر کھیل جانا اور اللہ سے ملاقات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان حالات میں جان پر کھیل جانا چاہیے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ اثنائے سفر میں ایک تقریر میں حالات کی وضاحت کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے لوگوں، ان شرائط اور حالات میں میں مرنے کو ہی سعادت سمجھتا ہوں، میں مرنے کو خدا کی راہ میں شہادت جانتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو باعث ملامت سمجھتا ہوں، میری روح ایسی روح نہیں ہے جو ظالموں سے میل کر سکے۔ سب سے بالا اور صریح وقت وہ ہے جب حالات 100% مایوس کن ہو چکے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ عراق کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں اور جناب حر بن یزید ریاحی کا لشکر آپ کے مقابل آ گیا ہے۔ ہزار سپاہیوں کا لشکر اس بات پر معمور ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں کوفہ لے جائے۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام وہ مشہور تقریر فرماتے ہیں جسے طبری جیسے معتبر مورخوں نے نقل کیا ہے، جس میں آپ علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے تمسک کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول سے تمسک کرتے ہیں۔ مشہور قانون کے مطابق آپ ایک بہت کامل صغرا اور بہت کامل کبرا کا انتخاب کرتے ہیں۔ مشہور قانون کے مطابق پہلے پورے کبرا کا ذکر فرماتے ہیں، اے لوگوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کسی ظالم اور جائر کی حکومت کو دیکھتا ہے کہ وہ خدا کا قانون تبدیل کر رہی ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا رہی ہے، مسلمانوں کے بیت المال کو ذاتی پسند پر خرچ کر رہی ہے، الہی حدود توڑ رہی ہے، مسلمانوں کے خون کو محترم شمار نہیں کرتی، اور پھر ایسے حالات میں بھی وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، تو وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ خدا ایسے خاموش رہنے والے انسان کو اس جائر اور جابر کی جگہ شمار کرے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مطلب صغرا کا بیان فرماتے ہیں، یہ لوگ جو آج حکومت کر رہے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہے، حلال کو حرام کر دیا ہے؟ کیا انہوں نے الہی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی ہے؟ قانون الہی کو تبدیل نہیں کر دیا ہے؟ مسلمانوں کا بیت المال اپنی ذاتی اختیار میں نہیں لے لیا ہے اور ذاتی مال کی طرح اپنی ذات کے لیے اسے خرچ نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے جو شخص ان حالات میں خاموش رہے گا وہ انہی لوگوں کی طرح شمار ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی ذات سے اس کی تطبیق فرمائی، اپنے نانا کے اس دستور پر عمل کرنے میں میں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ موزوں ہوں۔ جس وقت انسان امام حسین علیہ السلام کی یہ صفات اور خصوصیات پہچان جاتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ ان کا نام ابد تک زندہ رہنا حق اور سزاوار ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام खुद अपनी मिल्कियत नहीं थे, खुद अपनी ज़ात के मालिक नहीं थे। उन्होंने खुद को इंसान पर फिदा कर दिया, इंसानी माशरे पर कुर्बान कर दिया, इंसान के तकद्दस पर, खुदा पर कुर्बान कर दिया। इसी सबब तमाम लोग इन्हें दोस्त रखते हैं, चाहते हैं, पसंद करते हैं। जिस वक्त इंसान दूसरे शख्स को देखता है, इसमें कोई बात मौजूद नहीं है, जो कुछ है शराफत और इंसानियत है, तो वो इसे अपने आप से मुत्तहिद और एक समझ लेता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद जनाबे हुर चाहते थे कि आप अलैहिस्सलाम को कूफा ले जाएं, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम अपने आप को जलील करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो चाहता था कि आपको अपनी निगरानी में ले जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। आखिरकार बातचीत के बाद ये तय पाया कि ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जो ना कूफे जाता हो ना मदीना पहुंचता हो, यानी मगरिब की सिमत इख्तियार की, जो चलते चलते ज़मीन करबला पर ख़त्म हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहर्रम की दूसरी तारीख को करबला पहुंचे। तकरीबन 72 अफराद की जमात के साथ खेमे लगाए गए। दूसरी जानिब मुकाबल में दुश्मन के 1000 नफर का लश्कर खेमा जन हुआ। दुश्मन के जासूस बराबर आते जाते रहते थे। चंद रोज के बाद दुश्मन की मदद आई। इस मदद में 1000 लश्करी, 3000 लश्करी और 5000 लश्करी थे। लिखा है कि छठे दिन तक 30,000 सिपाहियों का लश्कर मुकम्मल हो गया। इब्ने ज़ियाद ने यह फैसला किया कि जिस शख्स को हुकूमत और अमारत देगा, उसी को इस लश्कर की सरदारी अता करेगा। वो इब्ने साद था। इस सिलसिले में इसने एक नफसियाती चाल चली। चूंकि वो साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था और साद बिन अबी वक्कास शिया होने के नुक्ते नज़र से एक ज़ईफ़ था, क्योंकि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के दौर में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी और ना इस तरफ आते थे ना उस तरफ जाते थे। इस्लामी गजवात में अपने लिए काफ़ी इज्जत हासिल कर चुके थे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसी तरह लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर, नामवर और हरदिल अजीज थे। लोगों की नज़र में वो एक ऐसे बड़े सरदार थे जिन्होंने इस्लामी जंगों में बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल की थीं। इब्ने ज़ियाद ने पिसरे साद का इंतखाब किया था ताकि नफसियाती नुक्ते नज़र से फ़ायदा उठाए, यानी इस तरह लोगों को ये समझाए कि ये भी उन जंगों की ही तरह एक जंग है जिस तरह साद वक्कास कुफार से लड़ा करते थे, जिस तरह साद बिन अबी वक्कास कुफार से लड़ते थे। पिसरे साद भी नऊज़ु बिल्लाह एक ऐसे फ़िरक़े से लड़ रहा है जो इस्लाम से खारिज हो गया है। ये हरीस, जिसने खुद ही अपनी तमा का इजहार कर दिया था, समझदार आदमी था और किसी वजह से इसका बिल्कुल एहसान मंद होना भी नहीं चाहता था। लिहाजा इब्ने ज़ियाद की खुशामद करने लगा कि मुझे इस काम से बाज रख। इब्ने ज़ियाद भी इसका कमज़ोर पहलू जानता था। वो इससे पहले इसके लिए रय और गुरगान की हुकूमत का हुक्मनामा जारी कर चुका था। वो कहने लगा, मेरा हुक्मनामा वापस कर दे, नहीं जाना चाहता तो ना जा। वो भी चूंकि इस हुकूमत का गिरफ्तार था और इस मुल्क की आरज़ू रखता था, कहने लगा, मुझे जाने दे, मैं सोच लूँ। अब उसने जिस आदमी से मशवरा किया, उसने इसे मलामत की और कहा, ऐसा काम भी ना करना। लेकिन आखिर में इस पर तमा गालिब आ गई और इसने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। वो जब से करबला में आया, ये कोशिश कर रहा था कि खुदा और खुरमा एक जगह जमा हो जाएं, बल्कि इसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह सुलह हो जाए, यानी ख़ुद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल से बचा ले, कम से कम खुद इससे निजात पाए, बाद में जो हो सो हो। इसने 2-3 बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बातचीत की, बकौल तवरी چونکہ ان مذاکرات میں صرف انہی دو اشخاص نے شرکت کی ہے، اس لیے ان مذاکرات کی صحیح صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ ان کا صرف اتنا حصہ ملا ہے جو بعد میں خود عمر ابن سعد نے بیان کیا ہے، یا ہم اس سلسلے میں آئمہ اطہار کی زبان سے جس قدر اطلاعات پائے ہیں، ورنہ اور کوئی معلومات نہیں ہے۔ وہ بہت کوشش کرتا رہا، بلکہ کام کرتا تھا کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس کا آخری خط جو عبیداللہ ابن زیاد کے نام پہنچا ہے، اس وقت مجلس میں کچھ کاسالیس بیٹھے ہوئے تھے۔ عبیداللہ قدرے سوچنے لگا، بولا ممکن ہے اس جھگڑے کو وہ سلامتی کے ساتھ حل کر لے، لیکن ٹکڑے توڑنے والے مانے ہوئے جو یخنی کے پایوں سے زیادہ گرم رہتے ہیں، ان میں سے ایک شمر ابن ذوالجوشن تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور بولا، امیر تم بہت غلطی کر رہے ہو، آج امام حسین علیہ السلام تمہاری چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس جھگڑے سے نمٹ ہی لو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ان کے والد کے شیعہ اس اسلامی ملک میں کم نہیں ہیں، زیادہ ہی ہیں، کوفے ہی کے لوگوں پر منحصر نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اطراف کے شیعہ جمع نہ ہو جائیں؟ اور اگر جمع ہو گئے تو پھر تم حسین علیہ السلام سے نہیں جیت سکو گے۔ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی طرح جو سوتے سوتے ایک دم جاگ اٹھے۔ ابن زیاد بولا، تو نے ٹھیک کہا۔ پھر یہ شعر پڑھا، ابھی وہ ہماری چنگل میں ہے اور نجات کا راستہ تلاش کر رہا ہے، لیکن اب امان کا وقت گزر چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ابن زیاد غضبناک ہوا، بولا وہ کیا سمجھ کر ہم کو دھوکا دیتا ہے؟ فوراً عمر ابن سعد کو خط لکھا کہ ہم نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہمیں باپ کسی نصیحتیں لکھ کر بھیجا کرے، تو متعینہ افسر ہے، سپاہی ہے، تجھے ضابطے کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں جو کچھ تجھے حکم دیتا ہوں تو بے چون و چراں اس کو نافذ کر، اگر تو نہیں چاہتا تو کنارہ کر، میں کسی دوسرے کو اس کام پر لگا دوں گا۔ اس نے شمر ابن ذوالجوشن کو خط دیا اور کہا، اسے اس کے ہاتھ میں دینا۔ اسی سلسلے میں ایک اور خفیہ فرمان لکھ کر شمر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اگر عمر ابن سعد حسین علیہ السلام سے لڑنے کو منع کر دے تو اس فرمان کے تحت تو اس کی گردن مار دے، اس کا سر مجھے بھیج دے اور لشکر کی سرداری خود سنبھال لینا۔ لکھا ہے نوی محرم کو شمر ابن ذوالجوشن یہ خط لے کر کربلا پہنچا۔ نوی کی عصر کا وقت تھا، نوی محرم کا دن اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت غمناک دن تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ دن ہے جب امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ سخت ہو گیا تھا، یہ وہ دن ہے جب عمر ابن سعد کے لشکریوں کو کافی مدد پہنچی لیکن اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مدد نہیں پہنچی۔ تاسوعا، نوی محرم کی عصر کے وقت یہ ازلی اور ابدی لعین کربلا پہنچتا ہے۔ پہلے وہ کھلا ہوا خط عمر ابن سعد کو دیتا ہے، امید کرتا ہے کہ وہ کہے، نہیں میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہیں کروں گا، تاکہ دوسرے حکم نامے کی روح سے عمر ابن سعد کو قتل کر دے اور خود لشکر کا سردار بن جائے۔ لیکن اس کی امید کے خلاف عمر ابن سعد نے اس پر نگاہ ڈالی اور کہنے لگا، میرا اندازہ یہ ہے کہ میرے خط کا ابن زیاد پر اثر ہوا تھا، لیکن تو موجود تھا اور تو مانے ہوا۔ اس نے کہا، اب جو کچھ ارادہ ہے بتا، جنگ کرتا ہے یا کنارہ؟ اس نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم میں اس طرح لڑوں گا کہ سر اور ہاتھ کٹ کٹ کر آسمان کی جانب اڑیں گے۔ اس نے پوچھا، میرا فرض کیا ہے؟ عمر ابن سعد جانتا تھا یہ بھی عبیداللہ ابن زیاد سے زیادہ قربت رکھتا ہے، دونوں کی قسم ایک ہی ہے، جو زیادہ شقی اور قسی القلب ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس سے کہنے لگا، تو بھی پیادوں کی کمان سنبھال لے۔ فرمان بہت سخت تھا کہ میرا خط پہنچتے ہی حسین علیہ السلام پر سختی کرنا، حسین علیہ السلام ان دو باتوں میں سے ایک بات کو قبول کر سکتے ہیں، غیر مشروط اطاعت یا لڑائی اور قتل، تیسری بات نہیں ہے۔ لکھا ہے نوی محرم کا آفتاب غروب ہونے والا ہے، حسین بن علی علیہ السلام ایک خیمے کے باہر اس طرح بیٹھے ہیں، زانوؤں پر ہاتھ اور سر رکھے ہیں، نیند سی آ گئی ہے۔ جب عمر ابن سعد نے فرمان پڑھ دیا، سخت گیر ہو گیا تو آواز دی، اے لشکر خدا سوار ہو جاؤ، میں تم کو بہشت کی بشارت دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ یہ 30,000 کا لشکر جو حسین علیہ السلام کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، ایسے سمندر کی طرح جس میں طوفان آ جاتا ہے، یہ کیک جوش و خروش اور حرکت میں آ گیا اور اس نے طوفان برپا کر دیا۔ یہ کیک گھوڑوں اور آدمیوں کے شور، آوازوں اور ہتھیاروں کی جھنکار سے صحرا گونج اٹھا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک خیمے میں تشریف رکھتی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ باہر کی آوازیں سنی تو فوراً باہر نکلیں، دیکھا دشمن کا لشکر حصار تنگ کرتا جا رہا ہے۔ آئیں، امام حسین علیہ السلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بھیا اٹھیں، کیا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ انہیں سن رہے ہیں؟ دیکھیے تو کیا بات ہے۔ حسین علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں، اس لشکر پر توجہ کیے بغیر فرماتے ہیں، میں نے ابھی خواب میں اپنے جد کو دیکھا، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، فرماتے تھے میرے حسین تو بہت جلد مجھ سے ملنے والا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس بات سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دل پر کیا گزری۔ شب عاشور ہے، یہ ایسی رات ہے کہ ہم اگر شہیدان کربلا کے حال پر اچھی طرح غور کریں تو ایک طرف اس حماسے کو دیکھتے ہیں جس سے ہماری روح میں ہیجان برپا ہو جاتا ہے، ہمارے دل دھڑکنے لگتے ہیں، دوسری طرف ہم غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس بات کے دلائل موجود ہیں کہ شب عاشور جتنی سخت جناب زینب سلام اللہ علیہا پر گزری ہے کسی پر نہیں گزری، اور پھر جس قدر سختی اس رات گزری ہے اتنی کسی اور موقع پر نہیں گزری، اس لیے کہ عاشور کے دن گویا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی روحانی حالت بہت قوی تھی اور واقعات کے ساتھ ساتھ زیادہ قوی اور توانا ہوتی گئی۔ اس رات میں دو سانحے ایسے پیش آئے جنہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بہت بے چین کر دیا، ایک نوی محرم کی عصر کے وقت پیش آیا اور دوسرا عاشور کی شب میں۔ اس رات کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ایک مفصل پروگرام ہے، اس میں ایک کام یہ ہے کہ آنے والے کل کے لیے اپنے اصحاب کا اسلحہ تیار کر رہے ہیں۔ جان یا حوی نام کا ایک شخص ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام ہے، وہ اسلحہ تیار کرنے میں ماہر تھا، ہتھیاروں کے لیے ایک خیمہ مخصوص تھا جس میں یہ مرد اسلحہ سازی میں مشغول تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس کا کام دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اتفاق سے یہ خیمہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے کے برابر میں تھا، جو بیمار تھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ علیہ السلام کی تیمارداری کر رہی تھیں۔ یہ دونوں خیمے ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ خیموں کی قناتیں اس رات کو ایک دوسرے کے اس قدر قریب کر لی جائیں کہ ایک کی تناویں دوسرے خیمے میں داخل ہو جائیں، اس کی وجہ میں بعد میں عرض کر دوں گا۔ اس واقعے کے راوی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری پھپھی میری تیمارداری میں مشغول تھیں، میرے والد اسلحے کے خیمے میں آئے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہتھیار بنانے والا شخص کیا کر رہا ہے، میں نے یکایک سنا کہ میرے والد زیر لب ایک شعر گنگنا رہے ہیں، انہوں نے اسے دو تین بار دہرایا، اے زمانے تو کس قدر حقیر ہے، اے زمانے तू किस तरह इंसानों से दोस्तों को छीनता है। हाँ जमाना ऐसा ही है, लेकिन मामला जमाने के हाथ में नहीं है, मामला खुदा के हाथ में है। हम राजी बा रज़ाए इलाही हैं, हम वही चाहते हैं जो खुदा हमारे लिए चाहता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं सुन रहा हूँ, मेरी फूफी जान भी सुन रही हैं। मेरे और मेरी फूफी के दरमियान एक मानी खेज और पुरेसरार खामोशी कायम है। मेरा दिल भर आया है, लेकिन मैं अपनी फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वजह से नहीं रोया। मेरी फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दिल भी भर आया है, लेकिन वो इस वजह से नहीं रोती कि मैं बीमार हूँ। हम दोनों आंसुओं के इस तूफान को रोके रहे, आखिर फूफी जान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से जब्त जाता रहा और वो जोर जोर से रोने और दहाड़े मारने लगी। काश मुझे ये दिन देखना नसीब न होता, काश दुनिया उजड़ गई होती और ज़ैनब ये घड़ी न देखती। इसी हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में जा पहुंची। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बढ़कर जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने आए, इनका सर दामन में लिया और इन्हें नसीहत और मौइज़त करने लगे। ए बहन, ख्याल रखो कि शैतान तुम्हें बेसब्र न बना दे, तुम्हारी बर्दाश्त न छीन ले। ये क्या है जो तुम कह रही हो, काश ज़माना उजड़ जाता, इसका क्या मतलब है, ज़माना क्यों उजड़ जाए। मरना बरहक है, शहादत बरहक है, शहादत हमारा इफ्तिखार है। मेरे नाना पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बेहतर थे, मेरे वालिद अली अलैहिस्सलाम, वालदा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, भाई हसन अलैहिस्सलाम, ये सब के सब मुझसे बेहतर थे। ये सब चले गए हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तुम ध्यान रखो मेरे बाद इस काफ़िले की सरपरस्ती करना, मेरे बच्चों की देखभाल करना। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रोते हुए भराई हुई कमज़ोर आवाज़ में कहा, है भाई ये सब ठीक है, लेकिन इनमें से जब भी कोई गया, मेरे पास इनमें से कुछ दूसरे कम से कम एक तो ज़रूर ही रह गया जिससे मेरे दिल को सहारा रहता था। हम में से जो आखिरी आदमी गया वो भाई हसन थे। इनके बाद मेरे दिल को ढारा साहब अलैहिस्सलाम से थी। भाई अगर तुम भी ज़ैनब के हाथ से चले गए तो ज़ैनब इस दुनिया में फिर किसके सहारे होगी। नवी मुहर्रम को सहपहर के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाब का वाक़या जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को बताने के फौरन बाद अपने सआदतमंद भाई जनाब अबुल फजल अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। भाई फौरन चंद नफर के साथ इनके पास जाकर पूछो कि ताज़ा खबर क्या है। अगर हमसे लड़ना भी चाहते हैं तो ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त जंगी कानून के मुताबिक लड़ाई का वक्त नहीं है, यकीनन कोई नई बात है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, कुछ सन रसीदा अस्हाब, ज़ुहैर इब्ने क़ैन, हबीब इब्ने मज़ाहिर के साथ जाते हैं। दुश्मन के मुकाबले खड़े होकर कहते हैं कि मैं अपने भाई की तरफ से पयाम लाया हूँ कि तुमसे पूछूं कि इस वक्त क्या कोई नई बात हुई है। उमर इब्न साद कहता है, हाँ नई खबर है, अमीर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद का हुक्म आया है कि आपके भाई या तो गैर मशरूत अतात कबूल करें या हम जंग करेंगे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने भाई के पास जाता हूँ और इनसे जवाब लेकर आता हूँ। حضرت عباس علیہ السلام جس وقت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اطاعت نہیں کریں گے، جنگ کریں گے، میں اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ ان لوگوں سے صرف ایک جملہ کہہ دو، ایک خواہش، ایک تمنا، ایک مطالبہ کر لو، اور وہ یہ ہے کہ اسے کل تک ملتوی کر دیں۔ پھر اس وجہ سے کہ یہ گمان نہ گزرے کہ حسین علیہ السلام ایک رات اور زندہ رہنا غنیمت سمجھتا ہے اور یہ سمجھا دیں کہ وہ زندگی کو غنیمت نہیں جانتا، چند ساعت کی عمر کی کچھ وقت نہیں سمجھتا، بلکہ وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا خوب جانتا ہے کہ میں یہ مہلت اس لیے چاہتا ہوں کہ اپنی عمر کی یہ آخری رات میں اپنے خدا سے راز و نیاز کر لوں، اس سے مناجات اور اس کی عبادت کر لوں، قرآن پڑھ لوں۔ حضرت عباس علیہ السلام گئے، وہ لوگ اس بات کو منظور کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بعد میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم بہت بے حیا لوگ ہو، کیونکہ ہم اگر کفار سے بھی لڑتے اور وہ اتنی مہلت مانگتے تو انہیں بھی دے دیتے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو اتنی سی مہلت کیوں نہیں دیتے؟ عمر ابن سعد ابن زیاد کے فرمان کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں اس کے لشکر میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے کہہ دیا، بہت اچھا، کل صبح صحیح۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ رات غیر معمولی طور پر روشن، نورانی اور پرجوش حالت میں بسر کی۔ جن لوگوں نے اس رات کو امام حسین علیہ السلام کی معراج کی رات کہا ہے، سچ کہا ہے۔ اس رات آپ علیہ السلام نے اصحاب اور اہل بیت کے سامنے بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ یہی رات ہے جس میں آپ علیہ السلام سب کو رخصت فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیو، اے میرے اہل بیت، میں اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب اور اپنے اہل بیت سے بہتر کسی کے اہل بیت نہیں پاتا۔ میں تم سب کا شکر گزار ہوں، تم سب کا ممنون ہوں، لیکن یہ جان لو کہ یہ لوگ صرف میرے طلبگار ہیں، یہ میرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ تم نے جو میری بیعت کی ہے وہ میں نے تم سے اٹھا لی، تم سب آزاد ہو، جو جانا چاہے چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم میں سے جس جس سے ہو سکے میرے اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لیکن اصحاب امام حسین علیہ السلام تو آزمودہ تھے۔ لکھا ہے، سب نے ایک آواز ہو کر کہا، یہ آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم چلے جائیں اور آپ کو تنہا چھوڑ جائیں؟ ہمارے پاس ایک جان سے زیادہ بھی ہوتی تو وہ بھی آپ پر قربان کر دیتے۔ کاش خدا ہم کو لگاتار 1000 جانیں عطا کرتا، ہم مارے جاتے اور دوبارہ زندہ ہوتے رہتے، اور یوں 1000 جانیں آپ علیہ السلام پر قربان کر دیتے۔ یہ ایک جان تو کسی قابل ہی نہیں ہے، ہماری یہ حقیر جان آپ پر قربان ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لکھا ہے، وہ پہلے آدمی جنہوں نے یہ بات کہی آپ علیہ السلام کے سعادت مند بھائی حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام تھے۔ آج کی رات ہم یتیم امام حسن علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام کا بیان کریں گے جس کا شب عاشورہ میں ماجرا ہے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی وفاداری کا اعلان کر چکے، توبہ عبداللہ علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا رخ بدلا۔ ان کے سامنے دوسرے حقائق سے پردہ اٹھایا اور فرمایا، تو اب میں تم سے حقیقت بیان کرتا ہوں، تم جان لو کہ کل ہم سب شہید ہو جائیں گے۔ ہم میں سے جو اس جگہ موجود ہیں ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ سب بول اٹھے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے نصیب میں ایسی شہادت اور ایسی سعادت بخشی۔ یہ 13 سال کا بچہ مجلس میں ایک طرف بیٹھا ہوا ہے۔ جس وقت ابا عبداللہ علیہ السلام یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ کل سب شہید ہو جائیں گے، تو یہ بچہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اس سے شاید سن رسیدہ لوگ مراد ہوں گے، ہم کم سن ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ 13 سال کے بچے کو ایسا سوچنے کا حق ہے۔ مسترب ہے، فکر مند ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سر اٹھا کر عرض کیا، امو جان، کیا میں بھی کل قتل ہو جانے والوں میں سے ہوں یا نہیں؟ حسین بن علی علیہ السلام نے رقت آمیز نگاہ سے دیکھ کر فرمایا، اے بیٹا، پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ انہوں نے عرض کی، امو جان فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں موت کا مزہ کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ایسی موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے، یعنی میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ شاید کل مجھے یہ سعادت حاصل نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بیٹے، تم بھی کل شہید ہوگے، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت اور بہت سخت مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ بلا کیا ہے۔ البتہ عاشور کے دن نے دکھا دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی مراد کیا تھی۔ جناب قاسم علیہ السلام میدان کو جاتے ہیں، چونکہ چھوٹے ہیں، ان کے جسم کے مطابق کوئی ہتھیار نہیں ہے، پھر بھی شیر بچے ہیں، شجاعت دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ سر پر ایک وار لگتا ہے تو آپ علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے در پر نگران کھڑے ہیں، آپ علیہ السلام کا گھوڑا تیار ہے، گھوڑے کی لگام آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، گویا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک یا ماہو کی فریاد فضا میں گونجی، امو جان میں بھی چلا، امو جان میری خبر لیجئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام شکاری باز کی طرح جناب قاسم کی طرف جھپتے، کوئی سمجھ ہی نہیں پایا کہ کس تیزی سے گھوڑا اڑایا۔ جناب قاسم کے زمین پر گر پڑنے کے بعد دشمن کی کافی سپاہی، تقریباً 200 آدمیوں نے اس بچے کو گھیر لیا تھا تاکہ ان میں سے ایک شخص سرتن سے جدا کر لے۔ اچانک جو انہیں پتہ لگا کہ حسین علیہ السلام جھپٹتے ہوئے آ رہے ہیں، تو لومڑیوں کے اس گلے کی طرح شیر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان کا وہ آدمی جو حضرت قاسم علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے گھوڑے سے اتر آیا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کر جہنم واصل ہو گیا۔ اس وقت اتنا گرد و غبار اٹھا کہ کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ معاملہ کیا ہوا۔ دور سے دوست اور دشمن دیکھ رہے ہیں۔ جب دھول بیٹھ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام جناب قاسم کے سرحانے بیٹھے ہیں، ان کا سر زانوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے حسین علیہ السلام کی بلند آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے بیٹے، تیرے ہم پر یہ بات کس قدر شاق ہے کہ تو امو جان کو پکارے اور میں نہ پہنچ سکا، تیرے سرحانے پہنچا اور تیرے کسی کام نہ آ سکا۔ راوی کہتا ہے کہ جناب قاسم کا سر امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں ہے، جہاں کنی کے عالم میں ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ اسی حالت میں ایک فریاد کی اور جان دے دی۔ یکایک لوگوں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کی لاش اٹھا کر بغل میں لے لی۔ لوگوں نے دیکھا کہ جناب قاسم کو خیمہ گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ بہت عجیب اور عظیم بات ہے، جب جناب قاسم میدان میں جانا چاہتے ہیں تو حسین علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں، حسین علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا کہ اجازت دیں۔ جس وقت امام علیہ السلام اجازت دے دیتے ہیں تو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں اور دونوں رو رو کر بے حال ہو جاتے ہیں۔ یہاں منظر بالکل الٹ گیا ہے، یعنی تھوڑی دیر پہلے حسین علیہ السلام اور جناب قاسم کو دیکھا تھا کہ ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اب جو دیکھتے ہیں تو حسین علیہ السلام جناب قاسم کو بغل میں لیے ہوئے ہیں، لیکن جناب قاسم کے ہاتھ نیچے لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ اب ان کے جسم میں جان نہیں ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔